أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد المصلح الموعود خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب احمدیت کا پیغام پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظر نشر و اشاعت قادیان نے پیش لفظ کے طور پر اس کتاب کا مختصر تعارف تحریر فرمایا ہے، ابتدا میں یہ تعارف پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ پیش لفظ، جماعت احمدیہ کے مخالفین عام مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ احمدیت اسلام سے الگ کوئی نیا دین ہے، اور یہ کہ نعوذ باللہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی متوازی نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ ان کا کلمہ اور ہے، احمدی جہاد کے منکر ہیں اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور ادنا ترین غلام تھے۔ آپ کی قائم کردہ جماعت حقیقی اسلام کی علمبردار ہے، اور اسلام کی سربلندی اور عالمگیر غلبے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ اس کتابچے میں ان سب غلط فہمیوں کا مختصر اور مدلل رنگ میں ازالہ کرتے ہوئے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ عنہ نے نہایت آسان اور عام فہم زبان میں جماعت احمدیہ کے عالمگیر تبلیغی پروگرام کی وضاحت کے ساتھ احمدیوں کو دوسری جماعتوں سے علیحدہ رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، جو سنجیدہ مزاج مسلمانوں اور متلاشیان حق کے لیے احمدیت کی اغراض و مقاصد کو سمجھ کر حقیقت تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو سعید روحوں کی ہدایت کا موجب بنائے، آمین۔ ناظر نشر و اشاعت قادیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، هو الناصر۔ احمدیت کیا ہے اور کس غرض سے اس کو قائم کیا گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سے واقفوں اور ناواقفوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ واقفوں کا مطالعہ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ناواقفوں کے سوالات بہت سطحی ہوتے ہیں۔ بوجہ عدم علم کے بہت سی باتیں وہ اپنے خیال سے ایجاد کر لیتے ہیں، اور بہت سی باتوں پر لوگوں سے سن سنا کر یقین کر لیتے ہیں۔ میں پہلے انہی لوگوں کی واقفیت کے لیے کچھ باتیں کہنی چاہتا ہوں جو عدم علم اور ناواقفیت کی وجہ سے احمدیت کے متعلق مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ احمدیت کوئی نیا مذہب نہیں۔ ان ناواقفوں میں سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احمدی لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل نہیں، اور احمدیت ایک نیا مذہب ہے۔ یہ لوگ یا تو بعض دوسرے لوگوں کے بہکانے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا ان کے دماغ یہ خیال کر کے کہ احمدیت ایک مذہب ہے اور ہر مذہب کے لیے کسی کلمے کی ضرورت ہے، سمجھ لیتے ہیں کہ احمدیوں کا بھی کوئی نیا کلمہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ احمدیت کوئی نیا مذہب ہے اور نہ مذہب کے لیے کسی کلمے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ کلمہ اسلام کے سوا کسی مذہب کی علامت نہیں۔ جس طرح اسلام دوسرے مذاہب سے اپنی کتاب کے لحاظ سے ممتاز ہے، اپنے نبی کے لحاظ سے ممتاز ہے، اپنی عالمگیری کے لحاظ سے ممتاز ہے، اسی طرح اسلام دوسرے مذاہب سے کلمے کے لحاظ سے بھی ممتاز ہے۔ دوسرے مذاہب کے پاس کتابیں ہیں، مگر کلام اللہ سوائے مسلمانوں کے کسی کو نہیں ملا۔ کتاب کے معنی صرف مضمون کے ہیں، فرائض کے ہیں، احکام کے ہیں، لیکن کتاب کے مفہوم میں ہرگز یہ بات شامل نہیں کہ اس کے اندر بیان شدہ مضمون کا ایک ایک لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو، مگر اسلامی کتاب کا نام کلام اللہ رکھا گیا، یعنی اس کا ایک ایک لفظ بھی خدا تعالیٰ کا بیان کردہ ہے۔ جس طرح اس کا مضمون خدا تعالیٰ کا بیان کردہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا مضمون وہی تھا جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو دنیا کے سامنے وہ پیش کرتے تھے وہی تھی جو خدا تعالیٰ نے ان کو دی تھی، لیکن ان لفظوں میں نہ تھی جو خدا تعالیٰ نے استعمال فرمائے تھے۔ تورات، انجیل اور قرآن کو پڑھنے والا اگر اس مضمون کی طرف اس کی توجہ کو پھیر دیا جائے تو 10 منٹ کے مطالعے کے بعد ہی یہ فیصلہ کر لے گا کہ تورات اور انجیل کے مضامین خواہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، ان کے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی فیصلہ کر لے گا کہ قرآن کریم کے مضامین بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کے الفاظ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یا یوں کہہ لو کہ ایک ایسا شخص جو قرآن کریم، تورات اور انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، ان تینوں کتابوں کا چند منٹ مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ تورات اور انجیل کو پیش کرنے والے گو اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ دونوں کتب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس بات کے ہرگز مدعی نہیں کہ ان دونوں کتب کا ایک ایک لفظ خدا تعالیٰ کا بولا ہوا ہے۔ مگر قرآن کریم کے متعلق وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس کا پیش کرنے والا نہ صرف اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن کریم کا مضمون خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنا نام علاوہ کتاب اللہ کے کلام اللہ بھی رکھا ہے، لیکن تورات و انجیل نے اپنا نام کلام اللہ نہیں رکھا، نہ قرآن کریم نے ان کو کلام اللہ کہا ہے۔ بس مسلمان ممتاز ہے دوسرے مذاہب سے اس بات میں کہ دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابیں کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں، لیکن مسلمانوں کی کتاب نہ صرف یہ کہ کتاب اللہ ہے بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ اسی طرح سبھی مذاہب کی ابتدا انبیاء کی ذات سے ہوئی ہے، لیکن کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جس نے ایسے نبی کو پیش کیا ہو جو تمام امور دینیہ کی حکمتوں کو بیان کرنے کا مدعی ہو اور جسے بنی نو انسان کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ عیسائیت جو سب سے قریب کا مذہب ہے، وہ تو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ اس کے نقش قدم پر کوئی انسان چلے، کیونکہ انسان خدا جیسا نہیں ہو سکتا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور اسوہ حسنہ کے پیش نہیں کرتی، نہ تورات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی حکمتوں کے بیان کرنے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، لیکن قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ یہ نبی تمہیں احکام الہیہ اور ان کی حکمتیں بتاتا ہے۔ پس اسلام ممتاز ہے اس بات میں کہ اس کا نبی دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے اور جبر سے اپنے احکام نہیں منواتا، بلکہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اپنے اتباع کے ایمانوں کو مضبوط کرنے اور ان کے جوش کو زیادہ کرنے کے لیے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے جو احکام دیے ہیں ان کے اندر ملت، افراد امت اور باقی بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا فوائد مخفی ہیں۔ اسی طرح اسلام ممتاز ہے دوسرے مذاہب سے اپنی تعلیم کے لحاظ سے۔ اسلام کی تعلیم چھوٹے اور بڑے، غریب اور امیر، عورت اور مرد، مشرقی اور مغربی، کمزور اور طاقتور، حاکم اور رعایا، آقا اور مزدور، خاوند اور بیوی، ماں باپ اور اولاد، بائے اور مشتری، ہمسائے اور مسافر، سب کے لیے راحت، امن اور ترقی کا پیغام ہے اور بنی نوع انسان میں سے کسی گروہ کو اپنے خطاب سے محروم نہیں کرتی۔ وہ اگلی اور پچھلی تمام اقوام کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے۔ جس طرح عالم الغیب خدا کی نظر پتھروں کے نیچے پڑے ہوئے ذروں پر بھی پڑتی ہے اور آسمان میں چمکنے والے ستاروں پر بھی، اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی تعلیم غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور انسانوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے اور امیر سے امیر اور قوی سے قوی انسانوں کی احتیاجوں کو بھی دور کرتی ہے۔ غرض اسلام صرف گزشتہ مذاہب کی ایک نقل نہیں، بلکہ وہ مذہب کی زنجیر کی آخری کڑی اور نظام روحانی کا سورج ہے، اور اس کی کسی بات سے دوسرے مذاہب کا قیاس کرنا درست نہیں۔ مذہب کے نام میں بے شک سب شریک ہیں۔ اسی طرح جس طرح کوئلہ اور ہیرا कार्बन के नाम में शरीक हैं, लेकिन हीरा हीरा ही है और कोयला कोयला ही है। जिस तरह पत्थर का नाम कंकरीले पत्थर और संगमरमर दोनों पर बोला जा सकता है, लेकिन कंकरीला पत्थर ही है और संगमरमर ही है। बस ये ख्याल कर लेना कि चूंकि इस्लाम में कलिमा पाया जाता है, इसलिए बाकी मजाहिब का भी कलिमा होता होगा। ये महज नावाकफियत है और कुरान करीम पर गौर न करने का नतीजा है। इससे बढ़कर जुल्म ये है कि बाद लोगों ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह के कलिमात भी पेश कर दिए हैं और कहा है कि ये पहले मजाहिब के कलिमे हैं। हालांकि तौरात और इंजील और ईसाई लिटरेचर में इन कलिमों का कहीं नामो निशान भी नहीं। मुसलमानों में आज हजारों खराबियां पैदा हो चुकी हैं, लेकिन क्या वो अपना कलिमा भूल गए हैं? फिर ये किस तरह कहा जा सकता है कि ईसाई और यहूदी अपना कलिमा भूल गए हैं? अगर वो अपना कलिमा भूल गए हैं और उनकी किताबों से भी ये कलिमे गायब हो गए हैं, तो मुसलमानों को ये कलिमे किसने बताए हैं? हक ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और नबी का कलिमा नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियतों में से एक खसूसियत ये भी है कि सारे नबियों में से सिर्फ आपको कलिमा मिला है और किसी नबी को कलिमा नहीं मिला। और इसकी वजह यह है कि कलिमे में इकरारे रिसालत को इकरारे तौहीद के साथ मिला दिया गया है और इकरारे तौहीद एक दायमी सदाकत है, वो कभी मिट नहीं सकती। चूंकि पहले नबियों की नबूवत के ज़माने ने किसी न किसी वक्त ख़त्म हो जाना था, इसलिए खुदा ताला ने उनमें से किसी नबी के नाम को अपने नाम के साथ मिलाकर नहीं बयान किया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ने चूंकि क़यामत तक चलते चले जाना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कभी ख़त्म नहीं होना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी रिसालत और आपके नाम को कलिमा तौहीद के साथ मिलाकर बयान किया, ता दुनिया को ये बता दे कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं मिटेगा, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कभी नहीं मिटेगा। तअज्जुब है कि यहूदी नहीं कहता कि मूसा अलैहिस्सलाम का कोई कलिमा था, ईसाई नहीं कहता कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई कलिमा था, लेकिन मुसलमान जिसके नबी की कलिमा खसूसियत था, जिसके नबी को अल्लाह ताला ने कलिमे से मुमताज़ किया था, जिसको कलिमे के ज़रिए से दूसरी कौमों पर फजीलत दी गई, वो बड़ी फराख दिली से अपने नबी की इस फजीलत को दूसरे नबियों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है। और जबकि इन नबियों की अपनी उम्मतें किसी कलिमे की दावेदार नहीं, ये उनकी तरफ से कलिमे बनाकर आप पेश कर देता है कि यहूदियों का ये कलिमा था और इब्राहिमियों का ये था और ईसाइयों का ये कलिमा था। खुलासा कलाम ये कि हर मज़हब के लिए कलिमा का होना ज़रूरी नहीं। अगर ज़रूरी होता तब भी अहमदियत का कोई नया कलमा नहीं हो सकता था, क्योंकि अहमदियत कोई नया मज़हब नहीं। अहमदियत सिर्फ इस्लाम का नाम है। अहमदियत इसी कलमे पर ईमान रखती है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहमदियों के नज़दीक इस मादी जहान का पैदा करने वाला एक खुदा है जो वहदहु ला शरीक है, जिसकी कुव्वतों और ताकतों की कोई इंतहा नहीं, जो रब है, रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। उसके अंदर वो तमाम सिफात पाई जाती हैं जो कुरान करीम में बयान हुई हैं, और वो उन तमाम बातों से मुनज़्ज़ा है जिन बातों से कुरान करीम ने उसे मुनज़्ज़ा करार दिया है। और अहमदियों के नज़दीक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब करेशी मक्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल थे और सबसे आखिरी शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप अजमी और अरबी, गोरे और काले, तमाम अकवाम और तमाम नस्लों की तरफ मबूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत इद्दियाए नबूवत से लेकर उस वक्त तक मुमतद है जब तक के दुनिया के पर्दे पर कोई मुतनफ़िस जिंदा रहे। आपकी तालीम हर इंसान के लिए वाजिबुल अमल है और कोई इंसान ऐसा नहीं जिस पर हुज्जत तमाम हो गई हो और वो आप पर ईमान न लाया हो और वो खुदाई अजाब का मुस्तहिक न हो। हर एक शख्स जिस तक आपका नाम पहुँचा اور جس کے سامنے آپ کی صداقت کے دلائل بیان کیے گئے وہ مکلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، اور بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ نجات کا حقدار نہیں، اور سچی پاکیزگی محض آپ ہی کے نقش قدم پر چل کر حاصل ہو سکتی ہے۔ احمدیوں کے متعلق بعض شکوک کا ازالہ۔ ختم نبوت۔ مذکورہ والا ناواقف گروہ میں سے بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ احمدی ختم نبوت کے قائل نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ محض دھوکے اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ شہادت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانیں؟ قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سورة الاحزاب آیت نمبر 41۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہ ہیں نہ آئندہ ہوں گے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا آدمی اس آیت کا انکار کس طرح کر سکتا ہے؟ پس احمدیوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاتم النبیین نہیں تھے۔ جو کچھ احمدی کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ خاتم النبیین کے وہ معنی جو اس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں نہ تو قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور نہ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس عزت اور شان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور احمدی جماعت خاتم النبیین کے وہ معنی کرتی ہے جو عربی لغت میں عام طور پر متداول ہیں اور جن معنوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تائید کرتے ہیں، اور جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی منزلت بہت بڑھ جاتی ہے اور تمام بنی نوع انسان پر آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پس احمدی ختم نبوت کے منکر نہیں بلکہ ختم نبوت کے ان معنوں کے منکر ہیں جو عام مسلمانوں میں موجودہ زمانے میں غلطی سے رائج ہو گئے ہیں، ورنہ ختم نبوت کا انکار تو کفر ہے، اور احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں اور اسلام پر چلنا ہی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم۔ انہی ناواقف لوگوں میں سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احمدی قرآن شریف پر پورا ایمان نہیں رکھتے بلکہ صرف چند سپاروں کو مانتے ہیں۔ چنانچہ مجھے حال میں کوئٹہ میں درجنوں آدمیوں نے مل کر بتایا کہ ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ احمدی سارے قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ایک اتہام ہے جو احمدیت کے دشمنوں نے احمدیت پر لگایا ہے۔ احمدیت قرآن کریم کو ایک نہ تبدیل ہونے والی اور نہ منسوخ ہونے والی کتاب قرار دیتی ہے۔ احمدیت بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتی اور قابل عمل تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے۔ انہی ناواقف لوگوں میں سے بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ احمدی فرشتوں اور شیطان کے قائل نہیں۔ یہ الزام بھی محض اتہام ہے۔ فرشتوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور شیطان کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جن چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ان چیزوں کا انکار احمدیت کر ہی کس طرح سکتی ہے؟ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں پر پورا ایمان رکھتے ہیں، بلکہ احمدیت سے جو برکات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ قرآن کریم کی مدد سے تعلق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور ان سے علوم روحانیہ بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔ خود راغم الحروف نے کئی علوم فرشتوں سے سیکھے۔ مجھے ایک دفعہ ایک فرشتے نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک سورہ فاتحہ کے اس قدر مطالعے مجھ پر کھلے ہیں کہ ان کی حد ہی کوئی نہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ کسی مذہب و ملت کا آدمی روحانی علوم میں سے کسی مضمون کے متعلق بھی جو کچھ اپنی ساری کتاب میں سے نکال سکتا ہے اس سے بڑھ کر مضامین خدا تعالیٰ کے فضل سے میں صرف سورہ فاتحہ سے نکال سکتا ہوں۔ مدتوں سے میں دنیا کو یہ چیلنج دے رہا ہوں مگر آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت، توحید الہی کا ثبوت، رسالت اور اس کی ضرورت، شریعت کاملہ کی علامات اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی ضرورت، دعا، تقدیر، حشر و نشر، جنت و دوزخ، ان تمام مضامین پر سورہ فاتحہ سے ایسی روشنی پڑتی ہے کہ دوسری کتب کے سینکڑوں صفحات بھی اتنی روشنی انسان کو نہیں پہنچاتے۔ پس فرشتوں کے انکار کا تو کوئی سوال ہی نہیں، احمدی تو فرشتوں سے فائدہ اٹھانے کا بھی مدعی ہے، باقی رہا شیطان، سو شیطان تو ایک گندی چیز ہے، اس پر ایمان لانے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اس کے وجود کا علم ہمیں قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے اور ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ ہم شیطان کی طاقت کو توڑیں اور اس کی حکومت کو مٹائیں۔ شیطان کو بھی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ایک دفعہ تو میں نے اس سے کشتی بھی کی ہے، اور خدا تعالیٰ کی مدد سے اور کلمات تعوذ کی برکت سے اس کو شکست بھی دی ہے، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جس کام کے لیے تم مقرر کیے جاؤ گے اس کے رستے میں شیطان اور اس کی اولاد بہت سی روکیں ڈالے گی، تم اس کی روکوں کی پرواہ نہ کرنا اور یہ فکرے کہتے ہوئے بڑھتے چلے جانا کہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ۔ تب میں اس جہت کو چلا جس جہت کی طرف جانے کا خدا تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان اور اس کی اولاد مختلف طریق سے مجھے دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ بعض جگہ پر صرف سر ہی سر سامنے آ جاتے تھے اور مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، بعض جگہ خالی دھڑ آ جاتے تھے، بعض جگہ شیطان شیروں اور چیتوں کی شکل بدل کر یا ہاتھیوں کی شکل بدل کر آتا تھا، مگر الہی حکم کے ماتحت میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور یہی کہتے ہوئے بڑھتا چلا گیا کہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ۔ جب کبھی میں یہ فکرہ پڑھتا تھا شیطان اور اس کی اولاد بھاگ جاتی تھی اور میدان صاف ہو جاتا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ایک نئی شکل اور نئی صورت میں میرے سامنے آتا تھا، مگر اس دفعہ بھی یہی حربہ اس کے مٹانے میں کامیاب ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ منزل مقصود آ گئی اور شیطان کلی طور پر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی رویا کی بنا پر میں اپنی تمام اہم تحریروں پر سرنامہ سے اوپر خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ کا فکرہ لکھا کرتا ہوں۔ بس ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں اور شیطان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ معجزات کے منکر ہیں، یہ بھی واقعات کے خلاف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو الگ رہے، ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اتباع کو بھی اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے بھرا ہوا ہے، اور ان کا انکار صرف ایک ازلی اور ابدی اندھا ہی کر سکتا ہے۔ نجات، بعض لوگ احمدیت کے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ احمدیہ عقیدے کی روح سے احمدیوں کے سوا باقی تمام لوگ جہنمی ہیں، یہ بھی محض ناواقفیت یا دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ احمدیوں کے سوا باقی تمام لوگ جہنمی ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی احمدی ہو لیکن وہ جہنمی ہو جائے، جس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی احمدی نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے، کیونکہ جنت صرف منہ کے اقرار کا نتیجہ نہیں، جنت بہت سی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اسی طرح دوزخ صرف منہ کے انکار کا نتیجہ نہیں بلکہ دوزخ کا شکار بننے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں۔ کوئی انسان دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر حجت تمام نہ ہو، خواہ وہ بڑی سے بڑی صداقت ہی کا منکر کیوں نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں مر جانے والے یا بلند پہاڑوں میں رہنے والے یا جنگلوں میں رہنے والے یا اتنے بوڑھے جن کی سمجھ ماری گئی ہو یا پاگل جو عقل سے کورے ہوں، ان لوگوں سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا और उनको सच और झूठ के पहचानने का मौका दिया जाएगा। तब जिस पर हुज्जत तमाम होगी वो दोजख में जाएगा और जो हिदायत कबूल करेगा वो जन्नत में जाएगा। बस ये गलत है कि अहमदियों के नज़दीक हर वो शख्स जो अहमदियत में दाखिल नहीं होता दोजखी है। निजात के मुतल्लिक हमारा ये अकीदा है कि हर वो शख्स जो सदाकत के समझने से गुरेज करता है और ये कोशिश करता है कि सदाकत उसके कान में ना पड़े ताकि उसे माननी ना पड़े, या जिस पर हुज्जत तमाम हो जाए मगर फिर भी ईमान ना लाए, खुदा ताला के नज़दीक काबिले मुआख़ज़ा है। लेकिन ऐसे शख्स को भी अगर खुदा ताला चाहे तो मुआफ़ कर सकता है, उसकी रहमत की तकसीम हमारे हाथ में नहीं। एक गुलाम अपने आका को सखावत से बाज नहीं रख सकता। खुदा ताला हमारा आका है, वो हमारा बादशाह है और हमारा खालिक है और हमारा मालिक है। अगर उसकी हिकमत और उसका इल्म और उसकी रहमत किसी ऐसे शख्स को भी बख्शना चाहे जिसकी आम हालात के मुताबिक बख्शिश नामुमकिन नजर आती हो, तो हम कौन हैं जो उसके हाथ को रोकें और हम कौन हैं जो उसको बख्शिश से बाज रखें। नजात के मुतलक तो अहमदियत का अकीदा इतना वसी है कि इसकी वजह से बाज मौलवियों ने अहमदियों पर कुफर का फतवा लगाया है। यानी हम लोग ये अकीदा रखते हैं कि कोई इंसान भी दायमी अजाब में मुबतला नहीं होगा, ना मोमिन ना काफिर, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है रहमती वसीयत कुल शय, सूरा अल आराफ आयत नंबर 157, मेरी रहमत ने हर चीज़ का इहाता किया हुआ है। और फरमाता है कि उम्मुहु हाविया, सूरा अल कारिया आयत नंबर 10। काफिर और दोजख की आपस की निस्बत ऐसी ही होगी जैसे औरत और उसके बच्चे की होती है। और फिर फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सूरत अज़ारियात आयत नंबर 57। तमाम जिन्नो इंस को मैंने अपना अब्द बनाने के लिए पैदा किया है। इन और ऐसी ही बहुत सी आयात के होते हुए हम क्यों कर मान सकते हैं कि खुदा ताला की रहमत आखिर दोजखियों को नहीं ढांप लेगी और दोजखी जहन्नम के रहम से कभी भी खारिज ना होगा, और वो बंदे जिनको खुदा ताला ने अपना अब्द बनाने के लिए पैदा किया था वो दायमी तौर पर शैतान के अब्द रहेंगे और खुदा ताला के अब्द नहीं बनेंगे। और खुदा ताला की मोहब्बत भरी आवाज़ कभी भी उनको मुखातिब करके ये नहीं कहेगी कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, सूरतुल फजर आयत नंबर 30 और 31, कि आओ मेरे बंदों में दाखिल होकर मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अहादीस, बाज़ लोग इस वहम में मुबतला हैं कि अहमदी हदीसों को नहीं मानते और बाज़ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहमदी आइम्मा फोकहा को नहीं मानते। ये दोनों बातें गलत हैं। अहमदियत तकलीद व अदम तकलीद के मसले में बैन बैन राह इख्तियार करती है। अहमदियत की तालीम यह है कि जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो इसके बाद किसी और इंसान की आवाज़ को सुनना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक है। आका के होते हुए किसी गुलाम की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। उस्ताद की मौजूदगी में किसी शागिर्द से सबक नहीं लिया जा सकता। आइम्मा फुकहा खा कितने बड़े हों, बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उनकी तमाम इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में थी और उनकी तमाम शान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में थी। बस जब कोई बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाए, और इसकी अलामत यह है कि वो कौल जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाए कुरान करीम के मुताबिक हो, तो वो बात एक आखिरी फैसला है, एक ना टलने वाला हुक्म है। और कोई शख्स इस बात का हक नहीं रखता कि वो इस हुक्म को रद्द कर दे या इसके खिलाफ जबान खोले। लेकिन चूंकि हदीस के रावी इंसान हैं और इनमें नेक भी हैं और बद भी हैं, और अच्छे हाफ़िज़ों वाले भी हैं और बुरे हाफ़िज़ों वाले भी हैं, اور اچھے ذہن والے بھی ہیں اور کن ذہن بھی ہیں۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہو جس کا مفہوم قرآن کریم کے خلاف ہو تو چونکہ ہر ایک حدیث قطعی نہیں بلکہ خود ائمہ حدیث کے مسلمات کے مطابق بعض حدیثیں قطعی ہیں، بعض عام درجے کی ہیں، بعض مشکوک اور ظنی ہیں اور بعض وضعی ہیں، اس لیے قرآن کریم جیسی قطعی کتاب کے مقابلے میں جو حدیث آ جائے گی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مگر جہاں قرآن کریم کی بھی کوئی نص صریح موجود نہ ہو اور حدیث بھی ایسے ذرائع سے ثابت نہ ہو جو یقین اور قطعیت تک پہنچاتے ہوں، یا حدیث کے الفاظ ایسے ہوں کہ ان سے کئی معنی نکل سکتے ہوں، تو اس وقت یقیناً ائمہ فقہا جنہوں نے اپنی عمریں قرآن کریم اور احادیث پر غور اور تدبر کرنے میں صرف کر دی ہیں اجتہاد کرنے کے مستحق ہیں، اور ایک عامی آدمی جس نے نہ قرآن پر غور کیا ہے نہ حدیث پر غور کیا ہے، یا جس کا علم اور تفقہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ غور کر سکے، اس کا حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام احمد رحمت اللہ علیہ یا امام شافی رحمت اللہ علیہ یا امام مالک رحمت اللہ علیہ یا دوسرے ائمہ دین کو کیا حق ہے کہ ان کی بات کو مجھ سے زیادہ وزن دیا جائے، میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان۔ اگر ایک عامی آدمی اور ایک ڈاکٹر کا مرض کے متعلق اختلاف ہو تو ایک ڈاکٹر کی رائے کو عامی کی رائے پر ترجیح دی جاتی ہے، اور قانون میں اختلاف ہو تو ایک وکیل کی رائے کو غیر وکیل کی رائے پر ترجیح دی جاتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ دینی معاملات میں ان ائمہ کی رائے کو ترجیح نہ دی جائے جنہوں نے اپنی عمریں قرآن کریم اور حدیث پر تدبر کرنے میں صرف کر دی ہوں، اور جن کے ذہنی قوا بھی دوسرے لاکھوں آدمیوں سے اچھے ہوں، اور جن کے تقوی اور جن کی طہارت پر خدائی سلوک نے مہر لگا دی ہو۔ غرض احمدیت نہ کلی طور پر اہل حدیث کی بات کی تائید کرتی ہے نہ کلی طور پر مقلدین کی تائید کرتی ہے، احمدیت کا سیدھا سادہ عقیدہ اس بارے میں وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ قرآن کریم سب سے مقدم ہے، اس سے اتر کر احادیث صحیحہ ہیں، اور اس سے اتر کر ماہرین فن کا استدلال اور اجتہاد ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق احمدی بعض دفعہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، جس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصل مذہب کا بیان فرمایا ہے ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اور بعض دفعہ احمدی اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ احمدیت کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جب وہ ثابت اور روشن ہو تمام بنی نوع انسان کے اقوال پر فوقیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ تمام ائمہ کے مجموعی اقوال پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ تقدیر، ان غلط فہمیوں میں سے جو ناواقفوں کو جماعت احمدیہ کے متعلق ہیں، ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ احمدی لوگ تقدیر کے منکر ہیں۔ احمدی لوگ تقدیر کے ہرگز منکر نہیں، ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس دنیا میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور اس کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم صرف اس بات کے خلاف ہیں کہ چور کی چوری، بے نماز کے ترک نماز، جھوٹے کے جھوٹ، دھوکے باز کے دھوکے، قاتل کے قتل اور بدکار کی بدکاری کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور اپنے منہ کی سیاہی خدا تعالیٰ کے منہ پر ملنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقدیر اور تدبیر کی دو نہریں ایک وقت میں چلائی ہیں، اور بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ الرحمن آیت نمبر 21، اور بینہما برزخ لا یبغیان کے ارشاد کے مطابق ان دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل مقرر کر دی ہے کہ یہ کبھی آپس میں ٹکراتی نہیں۔ تدبیر کا میدان اپنی جگہ پر ہے اور تقدیر کا میدان اپنی جگہ پر ہے۔ جن امور کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو لازم قرار دیا ہے ان میں تدبیر کچھ نہیں کر سکتی، اور جن امور کے لیے اس نے تدبیر کا رستہ کھولا ہے ان میں تقدیر پر امید لگا کر بیٹھے رہنا اپنے مستقبل کو خود تباہ کرنا ہے۔ بس ہم جس بات کے مخالف ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بدعمالیوں کو تقدیر کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرے اور اپنی سستیوں اور غفلتوں کا جواز تقدیر کے لفظ سے نکالے، اور جہاں خدا تعالیٰ نے تدبیر کا حکم دیا ہے وہاں تقدیر پر آس لگائے بیٹھا رہے، کیونکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ خطرناک نکلتا ہے۔ مسلمان خدائی تقدیر پر نظر رکھ کر بیٹھے رہے اور اس جد و جہد کو انہوں نے ترک کر دیا جو قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین سے تو گئے تھے، دنیا سے بھی گزر گئے۔ اگر وہ اس امر کو مد نظر رکھتے کہ جن کاموں کے لیے خدا تعالیٰ نے تدبیر کا دروازہ کھولا ہے ان میں تقدیر کو مد نظر رکھنے کی بجائے تدبیر کو مد نظر رکھنا چاہیے، تو ان کی حالت اتنی نہ گرتی اور وہ اتنے زبوں حال نہ ہوتے جتنے کہ اب ہیں۔ جہاد احمدیت کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احمدی جہاد کے منکر ہیں۔ یہ درست نہیں، احمدی جہاد کے منکر نہیں۔ احمدیوں کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ جنگیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جہاد اور ایک محض جنگ۔ جہاد صرف اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں مذہب کے بچانے کے لیے لڑائی کی جائے اور ایسے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے جو مذہب کو تلوار کے زور سے مٹانا چاہتے ہیں اور جو خنجر کی نوک سے عقیدہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں ایسے واقعات ظاہر ہوں تو جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، مگر ایسے جہاد کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ اس جہاد کا اعلان امام کی طرف سے ہونا چاہیے، تا مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ ان میں سے کن کن کو جہاد میں شامل ہونا چاہیے اور کن کن کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایسے جہاد کے موقع کے آنے پر جو مسلمان بھی جہاد میں شامل نہ ہوگا وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر امام ہو تو وہی مسلمان گنہگار ہوگا جس کو جہاد کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے۔ جب احمدی جماعت کسی ملک میں جہاد کا انکار کرتی تھی تو اس لیے کرتی تھی کہ مذہب کو بزور شمشیر بدلوانے کی کوشش انگریز نہیں کر رہے تھے۔ اگر احمدی جماعت کا یہ خیال غلط تھا اور واقعہ میں انگریز شمشیر سے مذہب بدلوانے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر یقیناً جہاد واجب تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا جہاد کے واجب ہو جانے کے بعد ہر مسلمان نے تلوار اٹھا کر انگریز کا مقابلہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو احمدی تو خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا تھا، اگر ہم نے غلطی کی تو ہماری غلطی اجتہادی تھی۔ لیکن ان کے مخالف مولوی کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا، جہاد کا تو وقت تھا اور ہم یقین رکھتے تھے کہ یہ جہاد کا وقت ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، لیکن اے ہمارے خدا ہم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ہمارے دل ڈرتے تھے، اور نہ ہم نے ان لوگوں کو جہاد کے لیے آگے بھجوایا جن کے دل نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ ایسا کرنے سے بھی انگریز ہم کو پکڑ لیں گے۔ میں یہ فیصلہ مرصف مزاج لوگوں پر ہی چھوڑتا ہوں کہ ان دونوں جوابوں میں سے کون سا جواب خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے۔ اب تک تو جو کچھ میں نے کہا وہ ان لوگوں کے وساوس کے دور کرنے کے لیے کہا ہے جو احمدیت کا سرسری مطالعہ بھی نہیں رکھتے اور جو احمدیت کے پیغام کو اس کے دشمنوں سے سنتے یا بغیر احمدیت کا مطالعہ کرنے کے اپنے دلوں سے احمدیت کے عقائد اور احمدیت کی تعلیم بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے احمدیت کا ایک حد تک مطالعہ کیا ہے اور جو جانتے ہیں کہ احمدی خدا تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حشر و نشر اور جزا سزا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حیران ہیں کہ جب احمدی دوسرے مسلمانوں کی طرح مسلمان ہیں تو پھر اس نئے فرقے کو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے نزدیک احمدیوں کا عقیدہ اور احمدیوں کا عمل قابل اعتراض نہیں، لیکن ان کے نزدیک ایک نئی جماعت بنانا قابل اعتراض امر ہے، کیونکہ جب فرق کوئی نہیں تو افتراق کرنے کی وجہ کیا ہوئی، اور جب اختلاف نہیں تو دوسری مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ نئی جماعت بنانے کی وجہ، اس سوال کا جواب دو طرح دیا جا سکتا ہے، عقلی طور پر اور روحانی طور پر۔ عقلی طور پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جماعت صرف تعداد کا نام نہیں، ہزار، لاکھ یا کروڑ افراد کو جماعت نہیں کہتے، بلکہ جماعت ان افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جو متحد ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں اور ایک متحدہ پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ ایسے افراد اگر 5-7 بھی ہوں تو جماعت ہے، اور جن میں یہ بات نہ ہو وہ کروڑوں بھی جماعت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 4 آدمی ایمان لائے تھے، آپ 5ویں تھے، باوجود 5 ہونے کے آپ ایک جماعت تھے۔ مگر مکہ کی 8-10 ہزار کی آبادی جماعت نہیں تھی، نہ عرب کی آبادی جماعت تھی، کیونکہ نہ انہوں نے متحد ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور نہ ان کا کوئی متحدہ پروگرام تھا۔ بس اس قسم کا سوال کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس وقت مسلمان کوئی جماعت ہیں؟ کیا دنیا کے مسلمان تمام معاملات میں آپس میں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں یا ان کا کوئی متحدہ پروگرام ہے؟ جہاں تک ہمدردی کا سوال ہے، میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ہمدردی ہے، مگر وہ بھی سارے مسلمانوں میں نہیں، کچھ کے دلوں میں ہے اور کچھ کے دلوں میں نہیں۔ اور پھر کوئی ایسا نظام موجود نہیں جس کے ذریعے سے اختلاف کو مٹایا جا سکے۔ اختلاف تو جماعت میں بھی ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کے وقت کی جماعت میں بھی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض دفعہ انصار اور مہاجرین کا اختلاف ہو گیا، اور بعض دفعہ بعض دوسرے قبائل میں اختلاف ہو گیا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو اس وقت سب اختلاف مٹ گیا۔ اسی طرح خلافت کے ایام میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو خلفاء فیصلہ کرتے اور وہ اختلاف مٹ جاتا۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی 70 سال تک مسلمان ایک حکومت کے نیچے رہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان تھے وہ ایک نظام کے تابع تھے۔ وہ نظام برا تھا یا اچھا تھا، بہرحال اس نے مسلمانوں کو ایک رشتے سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے بعد اختلاف ہوا اور مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسپین کا ایک حلقہ بن گیا اور باقی دنیا کا ایک حلقہ بن گیا۔ یہ اختلاف تو تھا، مگر بہت ہی محدود اختلاف تھا۔ دنیا کے مسلمانوں کا بیشتر حصہ پھر بھی ایک نظام کے نیچے چل رہا تھا، مگر 300 سال گزرنے کے بعد یہ انتظام ایسا ٹوٹا کہ تمام مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ان میں تشتت اور پراگندگی پیدا ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب، مسلم کتاب الفضائل فی فضل صحابہ ثم الذین یلونہم۔ سب سے اچھی صدی میری ہے، ان سے اتر کر وہ لوگ ہوں گے جو دوسری صدی میں ہوں گے، اور ان سے اتر کر وہ لوگ ہوں گے جو تیسری صدی میں ہوں گے۔ پھر دنیا میں سے سچائی مٹ جائے گی اور ظلم و تشدد اور اختلاف کا دور دورہ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ گزشتہ 3 صدیوں میں تو مسلمان اپنی طاقت بالکل ہی کھو بیٹھے۔ اور پھر یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا تھا یہاں تک کہ گزشتہ 3 صدیوں میں تو مسلمان اپنی طاقت بالکل ہی کھو بیٹھے۔ کجا وہ وقت تھا کہ یورپ ایک ایک مسلمان بادشاہ سے ڈرتا تھا، اور اب یورپ اور امریکہ کی ایک ایک طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت سارے عالم اسلام میں بھی نہیں۔ یہودیوں کی کتنی چھوٹی سی حکومت فلسطین میں بنی ہے، شام، عراق، لبنان، سعودی عرب، مصر اور فلسطین کی فوجیں اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یو این او نے جو علاقہ یہودیوں کو دیا تھا اس سے بہت زیادہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ درست ہے کہ یہودی حکومت کی مدد امریکہ اور انگلستان کر رہے ہیں، لیکن سوال بھی تو یہی ہے کہ کبھی تو مسلمانوں کی ایک ایک حکومت سارے مغرب پر غالب تھی، اور اب مغرب کی بعض حکومتیں سارے مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بس جماعت کا جو مفہوم ہے اس وقت، اس کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں۔ حکومتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی پاکستان کی حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب قائم ہوئی ہے۔ लेकिन इस्लाम पाकिस्तान का नाम नहीं, ना इस्लाम मिस्र का नाम है, ना इस्लाम शाम का नाम है, ना इस्लाम ईरान का नाम है, ना इस्लाम अफगानिस्तान का नाम है, ना इस्लाम सऊदी अरब का नाम है। इस्लाम तो उस रिश्ताए वहदत का नाम है जिसने सारे मुसलमानों को यकजा कर दिया था, और ऐसा कोई निज़ाम इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से हमदर्दी है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से हमदर्दी है, लेकिन ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की हर बात मानने के लिए तैयार है, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान की हर बात मानने के लिए तैयार है। दोनों की सियासत अलग अलग है और दोनों अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद हैं। यही हाल अफराद का है। अफगानिस्तान के बाशिंदे अपनी जगह पर आज़ाद हैं, पाकिस्तान के बाशिंदे अपनी जगह पर आज़ाद हैं, मिस्र के बाशिंदे अपनी जगह पर आज़ाद हैं। इनको एक लड़ी में परोने वाली कोई चीज़ नहीं। बस इस वक्त मुसलमान भी हैं, मुसलमानों की हुकूमतें भी हैं, और उनमें से बाज़ हुकूमतें खुदा ताला के फजल से मजबूत हो रही हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान एक जमात नहीं। फ़र्ज करो पाकिस्तान का बेड़ा इतना मजबूत हो जाए कि तमाम बहरुल हिंद में हुकूमत करने लग जाए, उसकी फ़ौज इतनी मजबूत हो जाए कि हिंदुस्तान यूनियन इससे कांपने लग जाए, उसकी इक्तिसादी हालत इतनी बढ़ जाए कि दुनिया की मंडियों पर उसका कब्ज़ा हो जाए, बल्कि इसकी इतनी ताकत बढ़ जाए कि अमेरिका की ताकत से भी बढ़ जाए, तो क्या ईरान, शाम, फलस्तीन और मिस्र अपने आप को पाकिस्तान में मुदगम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जाहिर है कि नहीं। वो पाकिस्तान की अजमत का इकरार करने के लिए तैयार होंगे, वो इससे हमदर्दी करने के लिए तैयार होंगे, मगर वो अपनी हस्ती को इसमें मिटा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस गो खुदा ताला के फजल से मुसलमानों की सियासी हालत बेहतर हो रही है और बाज नई इस्लामी हुकूमतें कायम हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर के मुसलमानों को एक इस्लामी जमात नहीं कह सकते, क्योंकि वो मुख्तलिफ सियासतों में बटे हुए हैं और अलग अलग हुकूमतों में तकसीम हैं। इन सब की आवाज़ को एक जगह जमा करने वाली कोई ताकत नहीं, मगर इस्लाम तो आलमगीर होने का दावा करता है। इस्लाम अरब के मुसलमानों का नाम नहीं, इस्लाम शाम के मुसलमानों का नाम नहीं, इस्लाम ईरान के मुसलमानों का नाम नहीं, इस्लाम अफगानिस्तान के मुसलमानों का नाम नहीं। जब दुनिया के हर मुल्क के मुसलमान इस्लाम के नाम के नीचे जमा हो जाते हैं, तो इस्लामी जमात वही हो सकती है जो इन सारे ग्रोहों को इकट्ठा करने वाली हो, और जब तक ऐसी जमात दुनिया में कायम ना हो, हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इस वक्त मुसलमानों की कोई जमात नहीं, गो हुकूमत है और सियासत है। इसी तरह मुत्तहिदा प्रोग्राम का सवाल है, जहां ऐसा कोई निज़ाम नहीं जो सारी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। वहां मुसलमानों का कोई मुत्तहिदा प्रोग्राम भी नहीं, ना सियासी, ना तमद्दुनी, ना मजहबी। मुनफरदाना तौर पर किसी किसी जगह पर किसी मुसलमान का दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला कर लेना ये और चीज़ है, और मुत्तहिदा तौर पर एक मखसूस निज़ाम के मतहत चारों तरफ से दुश्मन के हमले का जायज़ा लेकर उसके मुकाबले की कोशिश करना ये अलग बात है। बस प्रोग्राम के लिहाज से भी मुसलमान एक जमात नहीं। ऐसी सूरत में अगर कोई जमात कायम हो और मज़कूरा बाला दोनों मकासद को लेकर कायम हो, तो इस पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि वो एक नई जमात बन गई है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पहले कोई जमात नहीं थी, अब एक जमात बन गई है। मैं उन दोस्तों से जिनके दिलों में ये शुबा पैदा होता है कि बावजूद एक नमाज, एक किबला, एक कुरान और एक रसूल होने के, फिर अहमदी जमात ने अलग जमात क्यों बनाई, कहता हूँ कि वो इस नुक्ते पर गौर करें और सोचें कि इस्लाम को फिर एक जमात बनाने का वक्त आ चुका है। इस काम के लिए कब तक इंतज़ार किया जाएगा? मिस्र की हुकूमत अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, ईरान की हुकूमत अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, दीगर इस्लामी हुकूमतें अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में भी एक खला बाकी है, एक कमी बाकी है, और इसी खला और इसी कमी को पूरा करने के लिए अहमदिया जमात कायम हुई है। जब खिलाफत तुर्किया को तुर्कों ने ख़त्म कर दिया, तो मिस्र के बाज़ उलमा ने बाज़ राजदारों के कौल के मुताबिक شاہ مصر کے اشارے سے ایک تحریک خلافت شروع کی، اور اس تحریک سے ان کا منشا یہ تھا کہ شاہ مصر کو خلیفۃ المسلمین تصور کر لیا جائے، اور اس طرح مصر کو دوسرے اسلامی ممالک پر فوقیت حاصل ہو جائے۔ سعودی عرب نے اس کی مخالفت شروع کی اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تحریک انگریزوں کی اٹھائی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص خلافت کا مستحق ہے تو وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، وہ یقیناً ایک ایسا رشتہ ہے جس سے سب مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ خلافت کا لفظ کسی خاص بادشاہ کے ساتھ مخصوص ہونے لگا تو دوسرے بادشاہوں نے فوراً تاڑ لیا کہ ہماری حکومت میں رخنا ڈالا جاتا ہے، اور وہ مفید تحریک بیکار ہو کر رہ گئی۔ لیکن اگر یہی تحریک عوام میں پیدا ہو اور مذہبی روح اس کے پیچھے کام کر رہی ہو تو سیاسی رکابت اس کے رستے میں حائل نہیں ہوگی، صرف جماعتی رکابت اس کے رستے میں روک بنے گی۔ سیاسی رکابت کی وجہ سے ایسی تحریک اسی ملک میں محدود ہو کر رہ جائے گی جس کی حکومت اس کی تائید میں ہوگی، لیکن جماعتی مخالفت کی صورت میں وہ کسی ملک میں محدود نہیں رہے گی، ہر ملک میں جائے گی اور پھیلے گی اور اپنی جڑیں بنائے گی، بلکہ ایسے ملکوں میں بھی جا کر کامیاب ہوگی جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوگی۔ کیونکہ سیاسی ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ سے ابتدائی زمانے میں حکومتیں اس کی مخالفت نہیں کریں گی، چنانچہ احمدیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ احمدیت کا منشا محض مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا تھا، وہ بادشاہت کی طالب نہیں تھی، وہ حکومت کی طالب نہیں تھی۔ انگریزوں نے اپنے ملک میں بعض دفعہ احمدیت کو تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں، لیکن اس کے خالص مذہبی ہونے کی وجہ سے اس سے کھلے بندوں ٹکرانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ افغانستان میں ملانوں سے ڈر کر بعض دفعہ بادشاہوں نے سختیاں کیں، لیکن پرائیویٹ ملاقاتوں میں اپنی معذوریاں بھی ظاہر کرتے رہے اور اظہار ندامت بھی کرتے رہے۔ اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک میں عوام الناس نے مخالفت کی، علماء نے مخالفت کی، اور ان سے ڈر کر حکومت نے بھی بعض دفعہ روکیں ڈالیں، لیکن کسی حکومت نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تحریک ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے قائم ہوئی ہے، اور یہ ان کا خیال بالکل درست تھا۔ احمدیت کو سیاست سے کوئی غرض نہیں، احمدیت صرف اس غرض کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی دینی حالت کو درست کرے اور انہیں ایک رشتے میں پروئے، تاکہ وہ مل کر اسلام کے دشمنوں کا اخلاقی اور روحانی ہتھیاروں سے مقابلہ کر سکیں۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے امریکہ میں احمدی مبلغ گئے۔ جس حد تک وہ ایشیائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے احمدی مبلغوں کی مخالفت کی، لیکن جہاں تک مذہبی تحریک کا سوال تھا، اس کے مد نظر انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ ڈچ حکومت نے انڈونیشیا میں بھی اسی طریقے سے کام کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیاست میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ٹکراتے، تو گو انہوں نے مخفی نگرانیاں بھی کیں، بے اعتنائیاں بھی کیں، مگر کھلے بندوں احمدیت سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور اس رویے میں وہ بالکل حق بجانب تھے۔ بہرحال ہم ان کے مذہب کے خلاف تبلیغ کرتے تھے، اس لیے ہم ان سے کسی ہمدردی کے امیدوار نہیں تھے، مگر ہم ان کی سیاست سے بھی براہ راست نہیں ٹکراتے تھے، اس لیے ان کا بھی یہ کوئی حق نہیں تھا کہ ہم سے براہ راست ٹکراتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جماعت احمدیہ قریباً ہر ملک میں قائم ہے، ہندوستان میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی، شام میں بھی، فلسطین میں بھی، مصر میں بھی، اٹلی میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی، جرمنی میں بھی، انگلینڈ میں بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں بھی، انڈونیشیا، ملایا، ایسٹ اور ویسٹ افریقہ، ایبیسینیا، ارجنٹائن، غرض ہر ملک میں تھوڑی یا بہت جماعت موجود ہے۔ یہ 1948 کا مضمون ہے۔ اس کے بعد کے عرصے میں احمدیہ جماعت دنیا کے مزید ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ ناشر۔ اور ان ممالک کے اصلی شہریوں میں سے جماعت موجود ہے، یہ نہیں کہ وہاں کے بعض ہندوستانی احمدی ہو گئے ہیں، اور وہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ایک انگریز لیفٹیننٹ اپنی زندگی وقف کر کے اس وقت مبلغ کے طور پر انگلستان میں کام کر رہا ہے، باقاعدہ نمازی ہے، شراب وغیرہ کے قریب نہیں جاتا، خود محنت مزدوری سے پیسے کما کر ٹریکٹ وغیرہ شائع کرتا ہے یا جلسے کرتا ہے۔ ہم اسے گزارے کے لیے اتنی قلیل رقم دیتے ہیں جس سے انگلستان کا ایک چوڑا بھی زیادہ کماتا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے ایک شخص نے زندگی وقف کی ہے، वो भी फौजी अफसर है। बड़ी जिद्दोजहद से वो जर्मनी से निकलने में कामयाब हुआ है। अभी इत्तला आई है कि वो स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और वहाँ वीज़ा का इंतज़ार कर रहा है। ये नौजवान इस्लाम की खिदमत का बेइंतहा जोश अपने दिल में रखता है और इसलिए पाकिस्तान आ रहा है कि यहाँ इस्लाम की तालीम पूरी तरह हासिल करके किसी गैर मुल्क में इस्लाम की तबलीग करे। जर्मनी का एक और नौजवान मुसन्निफ और उसकी तालीम याफ्ता बीवी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं और शायद अनकरीब ही वो इस फैसले पर पहुँच कर पाकिस्तान तालीम इस्लाम के लिए आ जाएंगे। इसी तरह हॉलैंड का एक नौजवान इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर चुका है और गालिबन जल्द ही किसी न किसी मुल्क में तबलीग इस्लाम के काम पर लग जाएगा। बेशक जमात अहमदिया थोड़ी है, लेकिन देखना यह है कि इसके ज़रिए से जमात इस्लामी कायम हो रही है। हर मुल्क में कुछ ना कुछ अफराद इसमें शामिल होकर एक आलमगीर इत्तेहाद की बुनियाद रख रहे हैं और हर सियासत के मानने वाले लोगों में से कुछ ना कुछ आदमी इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसी तहरीकों की इब्तदा शुरू में छोटी ही हुआ करती है, लेकिन एक वक्त में जाकर वो एक फौरी कुव्वत हासिल कर लेती है और चंद दिनों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का बीज बोने में कामयाब हो जाती है। जाहिर है कि सियासी ताकत के लिए सियासी जमातों की ज़रूरत है और मजहबी और अखलाकी ताकत के लिए मजहबी और अखलाकी जमातों की ज़रूरत है। जमात अहमदिया सियासत से इसीलिए अलग रहती है कि अगर वो इन बातों में दखल दे तो वो अपने काम में सुस्त हो जाए। जमात अहमदिया का प्रोग्राम। दूसरा सवाल प्रोग्राम का रहा। प्रोग्राम के लिहाज से भी जमात अहमदिया ही एक मुत्तहिदा प्रोग्राम रखती है और कोई जमात मुत्तहिदा प्रोग्राम नहीं रखती। जमात अहमदिया ईसाइत के हमले का पूरा अंदाज़ा लगाकर हर मुल्क में उसका मुकाबला कर रही है। इस वक्त दुनिया का सबसे कमज़ोर खित्ता और बाद लिहाज से सबसे ताकतवर खित्ता अफ्रीका है। ईसाइत ने इस वक्त अपनी सारी ताकत से अफ्रीका में धावा बोल दिया है। अब तो खुले बंदू वो अपने इन इरादों का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ पादरियों का जहन इधर जा रहा था, फिर इंग्लिस्तान की कंजर्वेटिव पार्टी उधर माइल हुई और अब तो लेबर पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि यूरोप की निजात का दारोमदार अफ्रीका की तरक्की और उसकी तंजीम पर है। मगर यूरोप समझता था कि ये तरक्की और तंजीम इसी सूरत में यूरोप के लिए मुफीद हो सकती है जबकि इसके बाशिंदे ईसाई हो जाएं। अहमदियत ने इस राज को 24 साल पहले भांप लिया और 24 साल पहले अपने मुबल्लिग वहां भिजवा दिए जहां हजारों हजार आदमी ईसाइयत से निकलकर मुसलमान हो गए। और इस वक्त अफ्रीका में सबसे मुनज़्ज़म इस्लामी जमात अहमदियत की है, जिसका मुकाबला करने से ईसाइयों ने गुरेज करना शुरू कर दिया है और उनके लिटरेचर में मुतवातर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अहमदिया जमात की मसाई ने ईसाई मिशनरियों की कोशिशों को बातिल कर दिया है। यही तबलीगी सिलसिला मशरकी अफ्रीका में साल हा साल से जारी है और गो वहाँ काम की इब्तिदा है और इस वजह से नतायज अभी इतने शानदार नहीं जितने मगरबी अफ्रीका में हैं, लेकिन फिर भी ईसाइयों में से कुछ लोग मुसलमान होने शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि चंद साल में यहाँ भी मुबल्लिगों की कोशिशें आला नतायज पैदा करने लग जाएंगी। इंडोनेशिया और मलाया में भी एक लंबे अरसे से मिशन कायम है और इस्लाम के भागते हुए ग्रोहों को ठहराने, जमा करने और इकट्ठा करके दुश्मन के मुकाबले पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ईसाई ताकतों में से अब सबसे आगे आ चुकी है। वहाँ भी 24 साल से अहमदी मुबल्लिग काम कर रहे हैं और हज़ारों बाशिंदे अमेरिका के अहमदी हो चुके हैं और हज़ार हार रुपया तबलीग इस्लाम पर खर्च कर रहे हैं। अमेरिका की दौलत के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं और वहाँ के पादरियों की कोशिश के मुकाबले में ये बिल्कुल हकीर कोशिश है। लेकिन सवाल तो यह है कि मुकाबला शुरू कर दिया गया है और फतह हमको हो रही है क्योंकि हम ईसाई जमात के आदमी छीन कर अपनी तरफ ला रहे हैं। ईसाई जमात हमारे आदमी छीन कर नहीं ले जा रही। बस ये नहीं कहना चाहिए कि अहमदियों ने एक नई जमात क्यों कायम की है। कहना ये चाहिए कि अहमदियत ने एक जमात कायम कर दी जबकि इससे पहले कोई जमात नहीं थी। और क्या ये काबिले एतराज़ बात है या काबिले तारीफ बात है? अहमदियों को दूसरी जमातों से अलहदा रखने की वजह। बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसी किसी जमात के बनाने की ज़रूरत क्या थी। यही बातें दूसरे मुसलमानों में फैलाई जानी चाहिए थी। इसका अकली जवाब यह है कि एक कमांडर इन्हीं लोगों को लड़ाई में भेज सकता है जो फौज में भर्ती हो चुके हों। जो लोग फौज में भर्ती नहीं वो उनको भेज किस तरह सकता है? अगर जमात ही कोई ना बनाई जाती तो बानी सिलसिला अहमदिया किस से काम लेता और किसको हुक्म देता और उनके खुलफा किस से काम लेते और किसको हुक्म देते? क्या वो बाजार में फिरना शुरू करते और हर मुसलमान को पकड़ कर कहते कि आज फलां जगह इस्लाम के लिए ज़रूरत है, तू वहां जा, और वो आगे से ये जवाब देता कि मैं तो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, और फिर वो अगले आदमी को जा पकड़ते और फिर उससे अगले आदमी को जा पकड़ते। ये एक अकली हकीकत है कि जब कोई मुनज्जम काम करना हो तो उसके लिए एक जमात की ज़रूरत होती है, बगैर ऐसी जमात के कोई मुनज्जम काम नहीं हो सकता। अगर कहो कि जमात तो बनाते लेकिन सब में मिले जुले रहते, तो इसका जवाब ये है कि जान को जोखिम में डालने वाले कामों के लिए हर शख्स कहाँ तैयार होता है। ऐसे काम तो दीवाने ही किया करते हैं, और दीवानों को होशियारों से अलग रखना ज़रूरी होता है। अगर होशियार दीवानों को भी अपने जैसा बना लेंगे तो फिर ऐसे काम को कौन करेगा? नीज दूसरों से अलग रहना खुद ब खुद तबाही में इस्तेजाब पैदा करता है, और आप ही आप लोग उसकी कुरेद और तजस्सुस शुरू करते हैं, और आखिर एक दिन उसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं जिसको मिटाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। बस ये सारे एतराज़ात किल्लत तदब्बुर का नतीजा हैं। अगर अकल से काम लिया जाए तो समझ आ सकता है कि असल में वही तरीका दुरुस्त है जो अहमदियत ने इख्तियार किया है। इसी सही तरीके पर अमल करके वो इस्लाम के लिए कुर्बानी करने वालों की एक जमात पैदा कर सकी है, और जब तक वो इस तरीक पर अमल करती रहेगी रोज़ बरोज़ ऐसे अफराद की तादाद को बढ़ाती चली जाएगी, यहाँ तक कि कुफ्र महसूस करेगा कि अब इस्लाम ताकत पकड़ गया है, और वो इस्लाम पर अपनी सारी ताकत के साथ हमला करेगा, मगर हमले का वक्त गुजर चुका होगा। मैदान इस्लाम ही के हाथ रहेगा और कुफ्र शिकस्त खा जाएगा। हम सियासी जिद्दोजहद करने वालों के रास्ते में रोक नहीं बनते। हम उनसे कहते हैं कि जब तक तुम्हारी समझ में हमारी बातें ना आएं, तुम अपना काम करते चले जाओ, लेकिन हम उनसे ये भी ख्वाहिश करते हैं कि वो हमें अपने रास्ते से ना रोकें। अगर किसी की समझ में उनका तरीका अच्छा मालूम होता है तो वो उनसे जा मिले, और अगर किसी की समझ में हमारा तरीका अच्छा मालूम होता है तो वो हम में आ मिले। उनके तरीके में कुर्बानी कम और शोहरत ज़्यादा है, और हमारे तरीके में कुर्बानी ज़्यादा और शोहरत कम है। उनको उनका हिस्सा मिलता रहेगा और हमको हमारा हिस्सा मिलता रहेगा। जिन लोगों की निगाह में मग़्ज़ और हकीकत के लिहाज से इस्लाम का क़याम ज़्यादा ज़रूरी होगा वो हम में आप मिलेंगे, और जो लोग ज़ाहरी बादशाहत के शेदाई होंगे वो उनमें जा मिलेंगे। लेकिन हम लड़ें क्यों और झगड़ें क्यों? दोनों ही गमे मिल्लत में तड़प रहे हैं। गो जुदा जुदा आज़ा में टीस उठ रही है, उनके दिमागों में दर्द है, हमारे दिल अजियत पा रहे हैं। ये तो मैंने अकली नुक्ता निगाह से जवाब दिया है। अब मैं रूहानी नुक्ता निगाह से जवाब देता हूँ, और मेरे नज़दीक वही हकीकी नुक्ता निगाह है। इस सवाल का रूहानी जवाब यह है कि अल्लाह ताला की कदीम से यह सुन्नत है कि जब कभी दुनिया में खराबी फैल जाती है, रूहानियत उससे मफकूद हो जाती है, लोग दुनिया को दीन पर मुकदम करने लग जाते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आसमान से किसी मामूर को मबूस फरमाता है ताकि उसके खोए हुए बंदों को फिर उसकी तरफ वापस लाए और उसके भेजे हुए दीन को फिर दुनिया में कायम करे। बाज़ दफ़ा ये मामूरीन शरीयत साथ लाते हैं, और बाज़ दफ़ा किसी पहली शरीयत के कायम करने के लिए आते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला की इस सुन्नत पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया है, और बार बार बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला के इस रहम और करम की शिनाख्त की तरफ मुतवज्जे किया गया है। इसमें कोई शुबा नहीं कि खुदा ताला बहुत बड़ी शान रखता है और इंसान उसके मुकाबले में एक कीड़े से भी बदतर है, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला के तमाम काम हिकमत से पुर होते हैं, और वो कोई काम भी बिला वजह और बग़ैर फ़ायदे के नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, सूरत अद-दुखान आयत 39। यानी हमने ये ज़मीन और आसमान यूं ही नहीं पैदा किए, बल्कि उनकी पैदाइश में गर्द रखी है, और वो गर्द यही है کہ انسان خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرے اور اس کا مظہر بن کر دنیا کے ان لوگوں کو جو بلند پروازی کی طاقت نہیں رکھتے خدا تعالیٰ سے روشناس کرے۔ ابتدائی آفرینش سے لے کر اس وقت تک خدا تعالیٰ کی یہی سنت جاری رہی ہے، اور مختلف اوقات میں خدا تعالیٰ نے اپنے مختلف مظاہر اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ کبھی خدا تعالیٰ کی صفات آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جلوہ گر ہوئیں، کبھی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جلوہ گر ہوئیں، کبھی ابراہیمی جسم میں سے وہ ظاہر ہوئیں، تو کبھی موسوی جسم سے ہویدہ ہوئیں، کبھی داؤد نے خدا تعالیٰ کا چہرہ دنیا کو دکھایا، تو کبھی مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انوار کو اپنے وجود میں ظاہر کیا۔ سب سے آخر اور سب سے کامل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اجمالاً اور تفصیلاً انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ایسی شان اور ایسے جلال کے ساتھ دنیا پر ظاہر کیا کہ پہلے انبیاء آپ کے شمسی وجود کے آگے ستاروں کی مانند مان پڑ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام شریعتیں ختم ہو گئیں اور تمام شریعت لانے والے انبیاء کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا، کسی جنباداری کی وجہ سے نہیں، کسی لحاظ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لائے جو تمام ضرورتوں کی جامع اور تمام حاجتوں کو پورا کرنے والی تھی۔ جو چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن بندوں کے متعلق کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ صحیح رستے کو نہیں چھوڑیں گے اور اس سچی تعلیم کو نہیں بھولیں گے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تھا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 6۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس آخری کلام اور اپنی اس آخری شریعت کو آسمان سے زمین پر قائم کر دے گا، اور لوگوں کی مخالفت اس کے رستے میں روک نہیں بنے گی، مگر پھر ایک عرصے کے بعد یہ کلام آسمان پر چڑھنا شروع ہوگا اور 1000 سال میں یہ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام دین کے زمانے کو 300 سال کا عرصہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث بیان کی جا چکی ہے، اور قرآن کریم بھی الف لام میم را کے ذریعے سے 271 سال کا عرصہ اس زمانے کو قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ 1000 سال تک دین کے آسمان پر چڑھنے کے عرصے کو ملایا جائے تو یہ 1271 ہوتا ہے، گویا دنیا سے اسلام کی روح کے غائب ہو جانے کا زمانہ قرآن کریم کی روح سے 1271 سال ہے، یا 13ویں صدی کا آخر، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ضرور ایک ہادی اور رہنما آیا کرتا ہے تاکہ دنیا ہمیشہ کے لیے شیطان کے قبضے میں نہ چلی جائے اور خدا تعالیٰ کی حکومت ابدی طور پر دنیا سے مٹ نہ جائے۔ پس ضرور تھا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص آتا، وہ کوئی ہوتا مگر آنا ضرور تھا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اتباع میں جب کبھی خرابی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کی خبر لی، نوح علیہ السلام کے اتباع میں جب کبھی خرابی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کی خبر لی، ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں جب کبھی خرابی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کی خبر لی، موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں جب کبھی خرابی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کی خبر لی، عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں جب کبھی خرابی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کی خبر لی، لیکن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خرابی پیدا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی خبر نہ لے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق تو یہ پیش گوئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے مفاسد کو دور کرنے کے لیے آپ کی امت میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد مبعوث ہوا کرے گا۔ کیا کوئی عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفاسد کو دور کرنے کے لیے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددین ظاہر ہوتے رہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 241 کتاب الفتن و اصول الکافی صفحہ نمبر 694۔ لیکن اس عظیم و شان فتنے کے موقع پر جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا میں انبیاء آنے لگے ہیں، لیکن اس عظیم و شان فتنے کے موقع پر جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا میں انبیاء آنے لگے ہیں وہ اس فتنے کی خبر دیتے چلے آئے ہیں، کوئی مامور نہ آئے، کوئی ہادی نہ آئے، کوئی رہنما نہ آئے، مسلمانوں کو دین حق پر جمع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز بلند نہ کی جائے، مسلمانوں کو تاریکی اور ظلمت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے آسمان سے کوئی رسی نہ گرائی جائے۔ وہ خدا جو ابتدائی عالم سے اپنے رحم و کرم کے نمونے دکھاتا چلا آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کے رحم اور کرم کے دریا میں مزید جوش پیدا ہو گیا ہے، نہ کہ اس کا رحم اور کرم مٹ گئے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کبھی بھی رحیم تھا تو امت محمدیہ کے لیے اس کو پہلے سے زیادہ رحیم ہونا چاہیے۔ اگر خدا تعالیٰ کبھی بھی کریم تھا تو امت محمدیہ کے لیے اس کو پہلے سے زیادہ کریم ہونا چاہیے، اور یقیناً وہ ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ امت محمدیہ میں جب کبھی خرابی پیدا ہوگی، خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ہادی اور رہنما بھجواتا رہے گا، خصوصاً اس آخری زمانے میں جبکہ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، عیسائیت غالب آ جائے گی، اسلام ظاہری طور پر مغلوب ہو جائے گا اور مسلمان دین کو چھوڑ بیٹھیں گے اور دوسری اقوام کے رسم و رواج کو اختیار کر لیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل منظر ظاہر ہوگا اور اس زمانے کی اصلاح کرے گا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، یعنی مشکات کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ 38 اور کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ 43، یعنی اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف تحریر رہ جائے گی، اسلام کا مغز کہیں نظر نہ آئے گا اور قرآن کے معنی کسی پر روشن نہ ہوں گے۔ پس اے عزیزو، سلسلہ احمدیہ کا قیام اسی سنت قدیمہ کے ماتحت ہوا ہے اور انہی پیش گوئیوں کے مطابق ہوا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء نے اس زمانے کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ اگر مرزا صاحب کا انتخاب اس کام کے لیے مناسب نہ تھا تو یہ خدا تعالیٰ پر الزام ہے، مرزا صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن اگر خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے تمام کام حکمتوں سے پر ہوتے ہیں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہی صحیح انتخاب تھا اور انہی کے ماننے میں مسلمانوں اور دنیا کی بہتری ہے۔ آپ کوئی نیا پیغام دنیا کے لیے نہیں لائے، مگر وہی پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا تھا مگر دنیا اسے بھول گئی، وہی پیغام جو قرآن کریم نے پیش کیا تھا مگر دنیا نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا، اور وہ یہی پیغام ہے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اس نے انسان کو اپنی محبت اور تعلق کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی صفات کو اس کے ذریعے سے ظاہر کرنے کے لیے اسے بنایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورة البقرہ آیت نمبر 31۔ پس آدم علیہ السلام اور اس کی نسل خدا تعالیٰ کی خلیفہ یعنی اس کی نمائندہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، پس تمام بنی نوع انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی صفات کے مطابق بنائے، اور جس طرح ایک نمائندہ اپنے تمام کاموں میں اپنے موکل کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے اور ایک غلام ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرے کہ خدا تعالیٰ اس کی ہر دم اور ہر کام میں رہنمائی کرے، اور تمام چیزوں سے زیادہ وہ اس کا محبوب ہو اور تمام باتوں میں وہ اس پر توکل کرنے والا ہو، اور اسی فرض کو پورا کروانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا دار لوگوں کو دین دار بنائیں، اسلام کی حکومت دلوں پر قائم کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے روحانی تخت پر بٹھائیں، جس تخت پر سے اتارنے کے لیے شیطانی طاقتیں اندرونی اور بیرونی حملے کر رہی ہیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو قشر کی بجائے مغز کی طرف توجہ دلائی، اور اس بات پر زور دیا کہ احکام کا ظاہر بھی نہایت اہم اور ضروری ہے، لیکن بغیر باطن کی طرف توجہ کرنے کے انسان کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے ایک جماعت قائم کی اور عہد بیعت میں شرط مقرر کی کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ درحقیقت یہی مرض تھی جو مسلمانوں کو گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ دنیا ان کے ہاتھوں سے چھٹ چکی تھی، پھر بھی دنیا ہی کی طرف ان کی توجہ جاتی تھی۔ اسلام کی ترقی کے معنی ان کے نزدیک بادشاہتوں کا حصول رہ گیا تھا، اور اسلام کی کامیابی کے معنی ان کے نزدیک مسلمان کہلوانے والوں کی تعلیم اور ان کی تجارت کی ترقی تھی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ مسلمان کہلانے لگ جائیں، بلکہ آپ لوگوں کو حقیقی مسلمان بنانے آئے تھے، جس کی تعریف قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 113، وہ اپنے سارے وجود کو خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے اور اپنی دنیوی حاجات کو دینی حاجات کے تابع کر دے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اسلام اور دیگر ادیان میں یہی فرق ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم علم حاصل نہ کرو، نہ یہ کہتا ہے کہ تم تجارتیں نہ کرو، نہ یہ کہتا ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو، نہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی حکومت کی مضبوطی کی کوشش نہ کرو۔ وہ صرف انسان کے نقطۂ نگاہ کو بدلتا ہے۔ دنیا میں تمام کاموں کے دو نقطۂ نگاہ ہوتے ہیں، ایک قشر سے مغز حاصل کرنے کا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے، اور ایک مغز سے قشر حاصل کرنے کا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے۔ جو شخص قشر سے مغز حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، بلکہ اکثر وہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن جو شخص مغز حاصل کرتا ہے، اس کو ساتھ ہی قشر بھی مل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کی تمام جد و جہد دین کے لیے تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیوی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ یہ تو ایک طبعی امر ہے، جن لوگوں کو دین ملے گا دنیا لونڈی کی طرح ان کے پیچھے دوڑتی آئے گی، لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ملنا ضروری نہیں۔ بسا اوقات وہ نہیں ملتا، بسا اوقات رہا سا دین بھی ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے طریق پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حکم سے دین پر زور دینا شروع کیا۔ جس وقت آپ ظاہر ہوئے، مسلمانوں میں دو قسم کی تحریکیں جاری تھیں۔ ایک تحریک یہ تھی کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں دنیوی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری تحریک آپ نے چلائی کہ ہم کو دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود دے دے گا۔ بعض لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ آپ کی تحریک بھی ویسی ہی ہے جیسے آج کل کے صوفیاء وغیرہ کی تحریک ہوتی ہے، کہ وہ ظاہری طور پر نماز روزے پر زور دیتے ہیں اور اچھے بھلے آدمیوں کو خلوت میں بٹھا کر پردہ نشین عورتوں کی طرح بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو یقیناً آپ بھی مغز کے نام سے ایک قشر کے حصول کی تحریک کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جہاں دینی احکام پر زور دیا، وہاں اس بات پر بھی زور دیا کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو جلا بخشے اور اس کے دماغ کو منور کرے اور اس کی عقل کو تیز کرے۔ آپ نے کہا، جو شخص سچے طور پر دین پر عمل کرتا ہے اور بناوٹ سے کام نہیں لیتا، دین اس کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کرتا ہے، دین اس کے اندر قوت عملیہ پیدا کرتا ہے، دین اس کے اندر ایثار اور قربانی کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دین کو اختیار کرو، تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن وہ نمازیں پڑھو جو قرآن نے بتائی ہیں، اور وہ روزے رکھو جو قرآن نے بتائے ہیں، اور وہ حج کرو جو قرآن نے بتایا ہے، اور وہ زکوٰۃ دو جو قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن کریم تم سے اٹھک بیٹھک کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ وہ تم سے بھوکے رہنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ اپنا ملک بے فائدہ چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ اپنا مال گنوانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم تو نماز کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سورة العنكبوت آیت نمبر 46. نماز تم سے فحشاء اور منکر کو ترک کروا دیتی ہے، بس اگر وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نماز کا قرآن کریم نے بتایا ہے تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے. اور روزے کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. روزہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا تمہارے اندر تقویٰ اور اخلاق کے فاضلہ پیدا ہوں، بس اگر تم روزے رکھتے ہو اور یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ تمہاری نیت درست نہیں اور تم روزہ نہیں رکھتے، بلکہ تم اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہو اور خدا تعالیٰ کو تمہارا بھوکا رہنا تو مطلوب نہیں. اور حج کے لیے فرماتا ہے کہ یہ بغاوت کے خیالات کو روکنے اور باہمی جھگڑوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، بس حج رفث اور فسق اور جدال کو روکنے کے لیے ہے. اور زکوٰۃ کے لیے فرماتا ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبہ آیت نمبر 103. زکوٰۃ تزکیہ فرد و قوم اور تطہیر قلب و افکار کے لیے مقرر کی گئی ہے، بس جب تک یہ نتائج پیدا نہ ہوں تمہارا حج اور تمہاری زکوٰۃ صرف دکھاوے کے ہیں. بس تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مگر تمہاری نماز اور روزے اور حج کو میں تب تسلیم کروں گا جب ان کا نتیجہ نکلے اور تم فحشاء و منکر سے بچو اور تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور رفث اور فسوق اور جدال سے کلی طور پر دور ہو جاؤ اور تزکیہ فرد و قوم اور تطہیر قلب و افکار تم کو حاصل ہو. لیکن جس شخص کے اندر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوگا میں اسے اپنی جماعت میں نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس نے قشر کو اختیار کیا، مغز کو اختیار نہیں کیا، جو خدا تعالیٰ کا مقصود تھا. اسی طرح تمام باقی عبادات کے متعلق آپ نے مغز پر زور دیا اور فرمایا کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جو حکمت کے بغیر ہو. خدا تعالیٰ آنکھوں کو نظر نہیں آتا، خدا تعالیٰ دل کو نظر آتا ہے. خدا تعالیٰ کو ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا، خدا تعالیٰ کو محبت سے چھوا جاتا ہے. بس مذہب کی غرض یہ نہیں کہ وہ صرف آنکھ اور ہاتھ پر حکومت کرے، بلکہ جب بھی وہ آنکھ اور ہاتھ پر حکومت کرتا ہے تو وہ دل اور جذبات کو صاف کرنے کے لیے حکومت کرتا ہے، تاکہ وہ قوتیں انسان کے اندر پیدا ہوں جن سے وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکے اور جن سے وہ خدا تعالیٰ کو چھو سکے، اور وہ قوتیں پیدا ہوں جن سے وہ خدا تعالیٰ کی آواز کو سن سکے. غرض ان باتوں پر زور دے کر آپ نے ایک نیا رستہ اسلام کی ترقی کے لیے کھول دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ گو ایک چھوٹی سی جماعت پیدا ہوئی مگر ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس نے دین کو دنیا پر مقدم کر لیا، اور اسلام کی روحانی ترقی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بادشاہت کے قیام کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنی شروع کر دی. آپ سوچیں تو صحیح کہ کہاں احمدیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اور کہاں عام مسلمانوں کا عظیم الشان گروہ. لیکن اسلام کی اشاعت اور دین کی ترقی کے لیے جو کچھ احمدیہ جماعت کر رہی ہے، کیا باقی مسلمان جو ان سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں ان سے نصف یا چوتھا حصہ بھی کر رہے ہیں؟ آخر یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احمدیوں پر زور دیا تھا کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں. یہ حقیقت احمدیوں پر کھل گئی تو ان کے اعمال ایک نئے قسم کے اعمال ہو گئے. ایک سچے احمدی کی نماز وہ نماز نہیں جیسی ایک عام مسلمان نماز پڑھتا ہے، شکل وہی ہے، کلمات وہی ہیں، لیکن مغز اور ہے. احمدی نماز کو نماز کی خاطر پڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے پڑھتا ہے. شاید کوئی کہے کہ کیا باقی لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے؟ میرا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں کو عام طور پر یہ غلطی لگ رہی ہے کہ نہ خدا تعالیٰ آج بندوں سے بولتا ہے اور نہ بندے خدا تعالیٰ سے کوئی بات منوا سکتے ہیں. ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرا کہ الہام الہی کے نزول سے مسلمان منکر ہو چکے ہیں. بے شک اس سے پہلے مسلمانوں میں وہ لوگ موجود تھے جو کلام الہی کے نازل ہوتے رہنے کے قائل تھے، قائل ہی نہیں وہ اس بات کے بھی مدعی تھے کہ خدا تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے، لیکن ایک صدی سے مسلمانوں پر یہ آفت نازل ہوئی ہے کہ وہ کلی طور پر کلام الہی کے جاری رہنے سے منکر ہو گئے، بلکہ بعض علماء نے تو اس حقیقت کے اظہار کو کفر قرار دے دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا کہ مجھ سے خدا تعالیٰ باتیں کرتا ہے، اور مجھ سے ہی نہیں بلکہ جو شخص میری اتباع کرے گا اور میرے نقش قدم پر چلے گا اور میری تعلیم کو مانے گا اور میری ہدایت کو قبول کرے گا، خدا تعالیٰ اس سے بھی باتیں کرے گا۔ اس نے متواتر خدائی کلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے ماننے والوں میں تحریک کی کہ تم بھی خدا تعالیٰ کے ان انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا، مسلمان پانچ وقت خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الفاتحہ آیت 6 اور 7۔ اے خدا، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام نازل کیے تھے، یعنی سابق انبیاء اکرام۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دعا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رائے گان جاتی اور خدا تعالیٰ مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی وہ رستہ نہ کھولتا جو پہلے نبیوں کے لیے کھولا گیا تھا، اور کسی شخص سے بھی اس طرح کلام نہ کرتا جس طرح پہلے نبیوں سے کلام کرتا تھا۔ اس طرح آپ نے اس جمود کو کلی طور پر دور کر دیا جو مسلمانوں کے دلوں پر طاری تھا۔ میں نہیں کہتا کہ ہر احمدی، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر وہ احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقصد کو پوری طرح سمجھ گیا، وہ نماز کو اس طرح نہیں پڑھتا کہ گویا وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، وہ نماز کو اس طرح پڑھتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ سے کچھ لینے گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ سے ایک نیا تعلق پیدا کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور اس ارادے کے ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کی نماز اور دوسرے لوگوں کی نماز یکساں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خدا تعالیٰ کے تعلق پر اس حد تک زور دیا کہ فرمایا، میرے دعوے کے ماننے کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سے دلائل دیے ہیں، مگر میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان دلائل کو سوچو اور ان پر غور کرو۔ اگر تم ان دلائل پر سوچنے اور غور کرنے کا موقع نہیں پاتے، یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، یا یہ خیال کرتے ہو کہ شاید ہماری عقل ان باتوں کے متعلق فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی کر جائے، تو میں تمہیں اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے متعلق دعا کرو اور خدا تعالیٰ سے ہدایت چاہو کہ اگر یہ سچا ہے تو ہماری رہنمائی فرما، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اس سے دور رکھ۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے بغیر تعصب کے کچھ دن اس قسم کی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے ہدایت کا رستہ کھولے گا اور میری صداقت اس پر روشن کر دے گا۔ سینکڑوں اور ہزاروں آدمی ہیں جنہوں نے اس طرح کوشش کی اور خدا تعالیٰ سے روشنی پائی۔ یہ کتنی بڑی روشن دلیل ہے! انسان اپنی عقل میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن خدا اپنی رہنمائی میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اور کیسا یقین ہے اپنی سچائی پر اس شخص کو جو اپنی صداقت کے پہچاننے کے لیے اس قسم کا طریقہ فیصلہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا کوئی جھوٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ اور خدا سے میرے متعلق پوچھو؟ کیا کوئی جھوٹا شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ میرے حق میں صادر ہوگا؟ جو شخص خدا کی طرف سے نہیں لیکن اس قسم کے طریقے فیصلہ کو تسلیم کرتا ہے، وہ تو گویا اپنے خلاف خود ہی ڈگری دے دیتا ہے اور اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتا ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ ہی دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں اپنے ساتھ ہزاروں دلائل رکھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ان دلائل سے تسلی نہیں ہوتی، تو نہ میری سنو اور نہ میرے مخالفوں کی سنو، خدا تعالیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ آیا میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ کہہ دے کہ میں جھوٹا ہوں تو بے شک جھوٹا ہوں، لیکن اگر خدا تعالیٰ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، تو پھر تمہیں میری سچائی کے قبول کرنے سے کیا انکار ہے؟ اے عزیزو، یہ کتنا سیدھا اور راست بازی کا طریقہ فیصلہ تھا! ہزاروں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور تمام وہ لوگ جو اس طریقہ فیصلہ کو اب بھی قبول کریں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طریقہ فیصلہ میں در حقیقت یہی حکمت کار فرما تھی کہ آپ سمجھتے تھے دین دنیا پر مقدم ہے۔ آپ فرماتے تھے، خدا تعالیٰ نے مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، مادی چیزوں کے سمجھنے کے لیے عقل بخشی ہے، اور مادی اشیاء کو دکھانے کے لیے اس نے اپنا سورج پیدا کیا ہے اور ستارے پیدا کیے ہیں، फिर किस तरह हो सकता है कि रूहानी हिदायतों के दिखाने के लिए उसने कोई रास्ता तजवीज़ ना किया हो। यकीनन जब कभी भी कोई शख्स इससे रूहानी चीज़ों के देखने की ख्वाहिश करता है, खुदा ताला उसके लिए रास्ता खोल देता है। वो खुद कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 70। जो लोग भी हमारे मिलने की ख्वाहिश रखते हुए जिद्दोजहद से काम लेते हैं, हम उनको ज़रूर अपना रास्ता दिखा देते हैं। खुलासा कलाम ये कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दीन को दुनिया पर मुकदम रखने का तरीक अपनी जमात के लिए भी खोला और अपने मुनकरों के सामने भी इस तरीक को पेश किया। हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है, वो अब भी कारखाना आलम चला रहा है, दुनिया का भी और दीन का भी। एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे ताल्लुक़ पैदा करे और उसके करीब होता चला जाए, और वो शख्स जिस पर हिदायत जाहिर नहीं हुई उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुदा ताला से ही रोशनी चाहे और उसी की मदद से हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करे। बस असल काम और असल पैगाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का यही था कि वो दुनिया की इसलाह करें और बनी रोए इंसान को फिर खुदा ताला की तरफ ले जाएं, और जो लोग खुदा ताला के मिलने से मायूस हैं उनके दिलों में खुदा ताला की मुलाकात का यकीन पैदा करें और इस किस्म की ज़िंदगी से लोगों को रूशनास करें जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया के ज़माने में लोगों को नसीब थी। ए अजीज़ो, पुरानी किताबें पढ़कर देखो, फिर खुद अपने असलाफ की तारीख देखो, क्या उन लोगों की ज़िंदगियां मादी थीं? क्या उनके काम सिर्फ मादी तदाबीर से चलते थे? वो लोग खुदा ताला की मोहब्बत के हासिल करने के लिए रात दिन तड़पते थे, और उनमें से कामयाब लोग खुदा ताला के मौजदात और निशानात से हिस्सा पाते थे, और यही वो ज़िंदगी थी जो उनको दूसरी कौमों के लोगों से मुमताज़ करती थी। लेकिन आज वो कौन सा इम्तियाज़ है जो मुसलमानों को हिंदुओं और ईसाइयों और दूसरी कौमों के मुकाबले में हासिल है? अगर कोई ऐसा इम्तियाज़ नहीं तो फिर इस्लाम की ज़रूरत क्या है? लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा इम्तियाज़ है, लेकिन मुसलमानों ने उसे भुला दिया। और वो इम्तियाज़ यह है कि इस्लाम में हमेशा के लिए खुदा ताला का कलाम जारी है, और हमेशा ही खुदा ताला के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा किया जा सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के यही तो माने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के ये मानी तो नहीं हो सकते कि हम बीए या एमए का इम्तिहान पास कर लें। क्या एक ईसाई बीए या एमए नहीं होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के ये मानी तो नहीं है कि हमने कोई बड़ा कारखाना चला लिया है। क्या ईसाई और हिंदू और सिख ऐसे कारखाने नहीं चलाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के ये मानी तो नहीं कि कोई बड़ी तिजारती कोठी हमने खोल ली और दूर दराज मुल्कों में हमने तिजारती कारोबार जारी कर दिया है। ये भी सब हिंदू और ईसाई और यहूदी कर रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के यही माने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इंसान का खुदा ताला के साथ बराह रास्त ताल्लुक हो जाए, इंसान का दिल खुदा ताला को देखे, उसकी रूह का उससे इत्तेहाद हो जाए, वो इसका शीरीं कलाम सुने और खुदा ताला के ताज़ा बताज़ा निशानात और आयात उसके लिए ज़ाहिर हों। ये वो चीज़ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के बगैर किसी शख्स को दुनिया में नहीं मिल सकती, और यही वो चीज़ है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतबा दूसरी कौमों से मुमताज़ हैं। बस इसी की तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को तवज्जो दिलाई और यही चीज़ अपने ना मानने वालों के सामने पेश की कि खुदा ताला ने ये खोया हुआ मोती मुझे दिया है और ये ज़ायशुदा मता मुझे बख्शी है, और ये सब कुछ मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल और आपकी इत्तेबा से मिला है, और इस मकाम पर आप ही के फैज़ान ने मुझे पहुँचाया है। इसके अलावा और भी बहुत से काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किए, लेकिन वो सब जुज़वी हैसियत रखते हैं, वो बहुत अहम और अज़ीम शान है। लेकिन असल काम यही था कि आपने दीन को दुनिया पर मुकदम करने और मादियत पर रूहानियत को गालिब करने की मुहिम शुरू की, और यकीनन इस्लाम को दूसरे अदियान पर गलबा इसी रास्ते से होगा। हम तोपों और बंदूकों से अपने मुल्कों का दिफा भी करेंगे, हम बाज़ बाज़ दुश्मनों पर उन इन ज़राए से गालिब भी आएंगे, लेकिन सारी दुनिया पर इस्लाम को जो गलबा हासिल होगा वो उसी रूहानी तरीके से हासिल होगा जिसकी तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई है। जब मुसलमान मुसलमान हो जाएगा, जब वो दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने लग जाएगा, जब वो रूहानी अशिया को मादी अशिया पर फोकियत देने लगेगा, तो वो अय्याशाना ज़िंदगी जो इस वक्त मगरबी अकवाम की वजह से हमारे मुल्क में राइज हो रही है आप ही आप मिट जाएगी। वो इंसान किसी के कहने की वजह से नहीं बल्कि खुद अपने नफ्स की ख्वाहिश के मातहत लगवियात को छोड़ देगा और संजीदा ज़िंदगी बसर करने लग जाएगा, और उसकी ज़बान में तासीर पैदा हो जाएगी और उसका हमसाया उसके रंग को इख्तियार करने लगेगा। और ईसाई और हिंदू और दूसरे अदियान के लोग भी इसी तरह जिस तरह के मक्के के लोगों ने किया था ये कहना शुरू कर देंगे कि लव कानू मुस्लिमीन, सूरह अल-हजर आयत नंबर 3, काश वो मुसलमान होते। और फिर होते होते ये कौल उनका मक्के के लोगों की तरह अमल में बदल जाएगा और वो मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि कोई शख्स ज़्यादा देर तक अच्छी बात से दूर नहीं रह सकता। पहले रग़बत पैदा होती है, फिर लालच आती है, फिर कोशिश पैदा होती है, और आखिर इंसान खिंचा खिंचा इस चीज़ की तरफ आ ही जाता है। यही अब भी होगा। पहले इस्लाम मुसलमानों के दिलों में दाखिल होगा, फिर वो उनके जिस्मों पर जारी हो जाएगा, फिर गैर मुस्लिम लोग खुद ब खुद ऐसे कामिल मुसलमानों की नकल करने पर आमादा हो जाएंगे, और दुनिया मुसलमानों से भर जाएगी और इस्लाम से मामूर हो जाएगी। ए अजीज़ो, इस छोटे से मजमून में मैं तफसीली दलाइल बयान नहीं कर सकता और अहमदियत के पैगाम की तमाम जुज़ियात को आपके सामने पेश नहीं कर सकता। मैंने इजमाली तौर पर अहमदियत की गर्ज और उसका मकसद आप लोगों के सामने रख दिया है, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मजमून पर गौर करें और सोचें कि दुनिया में कभी भी मजहबी तहरीकें सिर्फ दुनियावी ज़राए से गालिब नहीं हुई। मजहबी तहरीकें इस्लाह नफ्स, तबलीग और कुर्बानी ही के साथ हमेशा गालिब आती रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर इस वक्त तक जो नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा, और जिस जरिए से आज तक खुदा ताला के पैगाम दुनिया में फैलते रहे हैं इसी तरह अब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में फैलेगा। बस अपनी जानों पर रहम करते हुए, अपनी औलादों पर रहम करते हुए, अपने खानदानों और अपनी कौमों पर रहम करते हुए, अपने मुल्क पर रहम करते हुए खुदा ताला के पैगाम को सुनने और समझने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला के फजल के दरवाजे आपके लिए जल्द से जल्द खुल जाएं और इस्लाम की तरक्की पीछे ना पड़ती चली जाए। अभी बहुत काम है जो हमने करना है, मगर इसके लिए हम आपकी आमद के मुंतजर हैं, क्योंकि खुदाई तरक्यात इलावा मौजदात के दीन की इशात के साथ भी ताल्लुकात रखती हैं। आप आए और इस बोझ को हमारे साथ मिलकर उठाएं, जिस बोझ का उठाना इस्लाम की तरक्की के लिए ज़रूरी है। बेशक कुर्बानी और ईसार और मलामत और ताज़ीब, इन सब चीज़ों का देखना इस रस्ते में ज़रूरी है, मगर खुदा ताला की राह में मौत ही हकीकी ज़िंदगी बख्शती है, और इस मौत को इख्तियार किए बगैर कोई शख्स खुदा ताला तक नहीं पहुंच सकता, और इस मौत को इख्तियार किए बगैर इस्लाम भी गालिब नहीं हो सकता। हिम्मत करें और मौत के इस प्याले को मुंह से लगा लें, ताकि हमारी और आपकी मौत से इस्लाम को ज़िंदगी मिले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फिर तरोताज़ा हो जाए, और इस मौत को कबूल करके हम भी अपने महबूब की गोद में अबदी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। खाकसार मिर्ज़ा महमूद अहमद, इमाम जमात अहमदिया, 27 अक्टूबर सन 1948 ईस्वी।